सन 61 हिजरी में इराक की सरजमीन सहरा का किनारा, नहर फरात का मगरबी इलाका, जहां लाखों लोग एक मर्द के मध्य मुकाबिल खड़े हैं। मुहर्रमुल हराम के 10वें दिन एक अजीम मुजाहिदाना वाकया पेश आता है। ये खून खुदा है जो खाके करबला पर गिरा है।
पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रहलत के बाद बहुत जल्द बाज इक्तदार जाहिलियत पलट आए। क्यों? इसीलिए कि अब कोई पैगंबर जैसा नहीं।
इमाम अलैहिस्सलाम की तहरीक एक हिजरत थी और ये हिजरत कुरान करीम में बयान शुदा खुसूसियात के ऐन मुताबिक थी।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने पर इस कदर इसरार क्यों था?
अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसकी बैत कर लेते तो लोगों के लिए हर बात में गलत फहमी पैदा हो जाती।
अगर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के फरीजे पर अमल ना किया जाए तो जमीन जुल्म फसाद से पुर हो जाती है।
मैं नहीं जानता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जहन में क्या था, लेकिन मेरा इत्तेकाद है कि वो ईमान रखते थे कि ये खलीफा शरई हैसियत नहीं रखता।
इस किस्म की बैत को जिल्लत से ताबीर किया है अबा अब्दुल्ला अल हुसैन अलैहिस्सलाम ने।
अगर दूसरे लोग हमारे मुंह पर हमारी तौहीन करें तो हम उनके साथ कैसा सलूक करेंगे?
सदाए आशूरा ने दुनिया के हर मजहब और हर मिल्लत को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। इज्जत की मौत सिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। उस मर्द खुदा के इस अजीम मुजाहिदाना इकदाम को आज 1400 साल गुजर चुके हैं। ये करबला है, हजारों आशिक जायरीन की वादा का, और एक ही नाम है जो सारे दिलों पर कुंदा है और हर जबान का जिक्र है, हुसैन इब्ने अली। आवाम के खिलाफ उमूमियों की अय्यारियां कामयाब हो गईं और यजीद मसनद इक्तदार पर बराजमान हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत का इनकार करने के बाद मदीना छोड़ने का फैसला किया। मोहम्मद इब्ने हनफिया ने इमाम अलैहिस्सलाम से एक दरख्वास्त की, ए भाई, तुम मुझे सबसे ज्यादा अजीज हो, मैं तुम्हारे बारे में फिक्रमंद हूं, कहीं ऐसा ना हो कि दो ग्रोहों की जंग में तुम फंस जाओ और नेजों का निशाना बन जाओ। तुम मक्का चले जाओ, अगर वहां तुम्हारे हालात ठीक रहे तो वहीं रह जाना, अगर ऐसा ना हो सका तो सहरा या पहाड़ों की तरफ चले जाना और वहां पनाह लेना। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाईजान, आपने मेरे साथ खैर ख्वाही और हमदर्दी का इजहार किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी राय मेरे लिए मुफीद होगी। अहले बैत का कारवां मक्के की तरफ चल दिया।
इमाम अलैहिस्सलाम की तहरीक एक हिजरत थी और ये हिजरत कुरान करीम में बयान शुदा खुसूसियात के ऐन मुताबिक थी। अल्लज़ीना उख़रिजु मिन दियारिहिम बिग़ैर हक़्किल्लाह अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, ये वही उख़रिजु है कि शायद हम इसको सही तरह से ना जान सकें।
तारीख नवीस हजरात दो तरह के हैं, वो लोग जो तारीख रकम करते हैं, तारीख की सिमत मुतय्यन करते हैं, एक खवास हैं वही जो क़यादत कर रहे होते हैं। जो अहले फ़िक्र अहले तहकीक व जस्तजू हैं, वो लोग जो मौसर हैं, वो लोग सोच समझ कर इरादा करते हैं, जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। इनके मुकाबिल में एक दूसरा गिरोह है जो पैरोकार है, ताबे हैं, इनके पीछे चलने वाले हैं। ये लोग बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं।
ये जो कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुरूज किया, इससे मुराद तर्क करना या खारिज होना नहीं है, बल्कि इससे मुराद कयाम करना, हुकूमत व सल्तनत के खिलाफ तहरीक चलाना है।
सन 60 हिजरी के माह रजब के आखिरी अय्याम थे کہ جب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے مدینہ شہر کو الوداع کہا اس وقت آپ زمزمہ کر رہے تھے۔
فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔
یہ جملہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نقل ہوا ہے۔ مصر سے نکلتے وقت بدامنی اور فساد کے خطرے کے پیش نظر وہ یہ جملہ زمزمہ کر رہے تھے۔
امام فرماتے ہیں یا سوا السبیل، جب ہم یا سوا السبیل کو قرآن میں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجبور ہو کر مصر سے ہجرت کی اور حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ حتیٰ کہ ایک لمحہ مزید مصر میں ٹھہر سکے، یہیں سے ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام بھی اس قدر مجبور ہو گئے تھے کہ گھر والوں اور بیوی بچوں کے ہمراہ اس مجبوری کی ہجرت کو اختیار کرے۔
جب انسان چاہتا ہے کہ کوئی کام کرے، صرف خداوند متعال کی شناخت اور وہ معرفت جو انسان کے وجود میں فطرت اور اس کی عقل میں بطور وراثت رکھی گئی ہے، اس کے وجود میں اس کا بیج لگایا گیا ہے، اس کے ذہن میں آ جاتی ہے اور یہی معرفت کا حاضر ہونا ہے جو اس کا اصلی محرک بن جاتا ہے تاکہ وہ شہادت کی طرف بڑھے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی خاطر اصلاح کی طرف قدم بڑھائے۔
ابن زبیر کو جو یزید کا مخالف شمار کیا جاتا ہے، غیر معروف راستے سے مکے کی طرف جاتا ہے۔ بعض افراد امام علیہ السلام کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بھی غیر معروف راستے سے جائیں تاکہ حکومتی لوگ جو آپ کا پیچھا کر رہے ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں اس راستے سے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ پروردگار جو چاہے فیصلہ کرے، لیکن مکہ ہی کیوں؟ امام علیہ السلام کے قیام کے لیے مکہ بہترین جگہ تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟
پہلی وجہ یہ تھی کہ وہاں بیت اللہ تھا جہاں جنگ اور قتل و غارت حرام ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور اس شخص کے لیے یہ امکان تھا جو بنی امیہ کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ جب تک مقابلہ کرنے کے لیے حالات سازگار نہیں ہو جاتے وہاں قیام کیا جائے، یہ ایک دلیل تھی۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو شہر بہت اہم اور مؤثر تھے، یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے آخری دور میں پہلا شہر مدینہ تھا جو اسلامی حکومت کا مرکز تھا، وہاں اسلامی حکومت کی تشکیل ہوئی تھی فتح مکہ کے بعد بزرگان مکہ میں سے کئی ایک مدینہ آ گئے تھے اور وہیں مقیم ہو گئے تھے۔
دوسری دلیل عبداللہ ابن زبیر کا مکہ میں ٹھہرنا بتاتا ہے کہ حکومت کے مخالفین اور اس کے مقابلے میں آنے والے افراد کے لیے یہ شہر مدینہ کی نسبت زیادہ پرامن ہے، کیونکہ امیوں کی طاقت کا اصل قلعہ حجاز میں۔
حسین ابن علی علیہ السلام معاشرے میں ایک جانی پہچانی اور مقدس شخصیت تھی، لیکن بہت سے لوگ جو جہالت، دنیا پرستی اور کم عقلی کا شکار ہو چکے تھے ایسی شخصیت کی پیروی کرنے کی قدرت اور رغبت نہیں رکھتے تھے۔ اس قسم کے افراد کا امام علیہ السلام کے ہمراہ ہونا اور یزید کی مخالفت بہت بعید، بالکل ناممکن تھا۔ اس وجہ سے مکہ پہنچنے کے بعد محمد حنفیہ نے امام علیہ السلام کو ایک اور مشورہ دیا کہ اپنے نمائندوں کو لوگوں کے پاس بھیجو اور انہیں اپنی طرف بلاؤ، اگر انہوں نے تمہارے ساتھ بیعت کر لی تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور اگر تمہارے بلاوے کو قبول نہ کیا تو تمہاری مروت اور برتری ختم نہیں ہوگی اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
میری نظر میں یزید کی جو خصوصیات تھیں، اس حالت میں اگر حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو لوگوں کے لیے ہر بات میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی کہ کس طرح وہ شخص جو اہل بہشت کے نوجوانوں کا سردار ہے، اس نے قبول کر لیا ہے کہ ان خصوصیات کا حامل شخص مسلمانوں پر حکومت کرے۔
اصل خطرہ یہ تھا
کہ ابھی تک مسلمان امت نے رومی نظام یا بنی امیہ کی مورسی ڈکٹیٹرشپ کو نہیں پہچانا تھا، پھر یہ کہ کس نے انہیں یہ مورسی نظام دیا؟ بنی امیہ اسلام کے اور دین کے دشمن تھے، فتح مکہ کے بعد جب انہیں شکست ہو گئی اور وہ گروہوں کی صورت میں دین خدا قبول کرنے لگے، جیسا کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم وہ لوگ اسلام نہیں لائے بلکہ وہ بدلنا خواستہ مسلمان ہوئے تھے، اور جب انہیں مددگار مل گئے تو انہوں نے اپنا کفر ظاہر کر دیا۔
کسی تہذیب کے ختم ہونے کی یا تباہ ہونے کی وجہ اندرونی یا بیرونی ہو سکتی ہے۔ پیغمبر خدا نے جس تہذیب کی بنیاد رکھی تھی وہاں یہ عمل اندرونی تھا۔ یہاں ایک ایسا شخص ظہور کرے گا جو اس تہذیب کو مکمل کرے گا، وہ شخص جس کا نام حسین ابن علی تھا، جو ربانی اور محمدی ثقافت کا پروردہ تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس ثقافت کی حفاظت کرے گا اور اسے آئندہ نسلوں تک پہنچائے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے۔
امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے حالات ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام کے زمانے سے بہت مختلف تھے۔ اس یقینی فرق نے ایک زمانے میں صلح کروائی اور دوسرے زمانے میں بیعت سے انکار اور قیام کروایا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دور کے سیاسی و سماجی امور پر تسلط رکھنے کے باعث مصلحت دین کو حکمرانوں کی عدم بیعت میں تشخیص دیا اور اپنی اس رائے میں ثابت قدم رہے۔
ظالم حکمران کی بیعت میں ہو سکتا ہے کہ کبھی مصلحت پائی جاتی ہو، اگر اس میں مصلحت ہو تو پھر ذلت نہ ہوگی۔ اس بیعت میں چاہے کسی طرح کی فروتنی پائی جاتی ہو، چونکہ شرعی فرض کے تحت اسلام اور مسلمان معاشرے کے اعلیٰ اہداف کو تکمیل کرنے کی خاطر ہے، لہذا اس میں ذلت کے معنی نہیں پائے جاتے۔ لیکن جب یہ بیعت، نہ صرف یہ کہ اس میں کسی قسم کی کوئی مصلحت نہیں پائی جاتی بلکہ مسلمان معاشرے کے لیے اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں پایا جاتا، نیز اسلام کی بربادی کا موجب ہے، لہذا اس قسم کی بیعت میں سوائے ذلت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں ہے کہ اس قسم کی بیعت کو ذلت سے تعبیر کیا ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے۔
میں نہیں جانتا امام حسین علیہ السلام کے ذہن میں کیا تھا، لیکن میرا اعتقاد ہے کہ وہ ایمان رکھتے تھے کہ یہ خلیفہ شرعی حیثیت نہیں رکھتا، قیادت کی حقیقت کو نہیں جانتے اور دنیا اسلام کی خلافت کا حق نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ وہ فاسد اور ظالم بھی ہے، لہذا حضرت امام حسین کا اس کی بیعت نہ کرنا میری نظر میں یزید کی جو خصوصیات تھیں ان میں ایک غیر شرعی اور مادہ پرست حکومت پر ایک اعتراض تھا، جو کہ ایک بیدار ضمیر انسان سے ہی ہو سکتا ہے۔
حجاز کا علاقہ اور اس میں شہر مکہ دور جاہلیت کے مرکز ہونے کے اعتبار سے ایسی جگہ تھی جس کی افسوسناک قسم کی حالت کو تبدیل کرنے کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ مشکل رکاوٹ قبائل کے سرداروں کی ہٹ دھرمی تھی جو ہر جگہ موجود تھی۔ یہ چیز ظلم و استبداد کے خلاف اسلام کی جنگ کے ساتھ میل نہ کھاتی تھی۔ اسلام آنے کے بعد فرما برداری کا مفہوم اور معنی بدل گئے، جبکہ قبائل کی اطاعت اور فرما برداری رائج تھی۔ یہ مسئلہ اسلامی ولایت پیروی دین میں برادری اور توحید کی مرجیت میں بدل گیا۔ اس مرحلے میں ان دو مفہوم کے مابین ایک اصلی فرق پیدا ہو گیا۔
لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بہت جلد باز اقتدار جاہلیت پلٹ آئے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اب کوئی پیغمبر جیسا نہیں ہے جو دور جاہلیت کے اقتدار کو سر اٹھانے سے روک سکے۔
یہ وہی چیز ہے جس کا امام حسین علیہ السلام نے دفاع کیا ہے، وہ اسلام جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں کا ثمر ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی اصل شکل اور خالص حالت پر باقی رہے اور اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جائے۔
سن 60 ہجری 3 شعبان جمعۃ المبارک کی شب امام علیہ السلام اپنے چھوٹے سے قافلے کے ہمراہ 5 دن کا سفر کرنے کے بعد مکہ شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ محلہ شعب علی میں عباس ابن عبد المطلب کے گھر قیام کیا۔ یہ بات ابن زبیر جیسوں کے لیے ناگوار تھی، اس لیے
اس کے باعث کہ وہ توجہ کا مرکز نہ رہا تھا۔ نیز یزید کے ساتھ اس کی مخالفت میں چھپے اہداف و مقاصد لوگوں کے سامنے عیاں ہو رہے تھے۔ عمرہ کرنے کے لیے آنے والے لوگ، نیز مختلف علاقوں اور قبائل سے لوگ امام علیہ السلام کے دیدار کے لیے جوک در جوک آنے لگے۔ ہر روز ان تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔
ان قبائل کے ایمان پر کسی بات کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت کم نے اسلام قبول کیا ہو۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور خطے میں اسلام کا یقینی غلبہ ہو گیا تھا، تو اس وقت یہ قبائل مدینہ کی طرف دوڑے آئے تھے، پیغمبر اسلام کو مبارک دی، اور سال 9 ہجری، جو کہ عام الوفود کے عنوان سے مشہور ہے، اس سال بیعت کی۔ ان کی بیعت سیاسی تھی، قلبی اعتقاد کی بنا پر نہیں تھی۔
لیکن اگر چاہیں ایک ہی بات پر انحصار کریں کہ اس میں سب اہم لوگوں کی رائے شامل ہے، یا ایسا تصور کیا جاتا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ بصیرت کے موضوع پر انحصار کریں۔ یعنی انہوں نے زمانے کو نہیں پہچانا، واقعات کے بارے میں صحیح سمجھ بوجھ نہ حاصل کر سکے۔ یہ بصیرت کہ وہ جان سکیں کہ کیا حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں، یہی بصیرت کی کمی نے ان میں سے اکثر کو غافل کر دیا ہے۔
سیاسی فضا باعث تھی کہ جس نے ہر چھوٹے بڑے شخص کو ایک خاص رویہ اپنانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کسی میں اتنی جرت باقی نہ رہی تھی کہ وہ موجودہ حالات کے خلاف بات کر سکیں۔ ہر ایک کی زبان پر یزید کی خلافت کا موضوع تھا۔ امام حسین علیہ السلام ہر محفل میں اور ہر مناسبت سے لوگوں کی معلومات اور ان کے شعور میں اضافہ کرنے میں مشغول تھے۔ بعض صحابہ کرام و تابعین امام علیہ السلام کو نصیحت کرتے تھے اور بعض ان پر اعتراض کرتے تھے۔
خواص کے لحاظ سے جو بات ان سے متعلق ہے، مختلف اسباب ہیں۔ اسباب ہیں المال فتون، مال، دنیا پرستی اور اپنے مفادات کو مقدم رکھنا تھا۔ بعض کے لیے چھوٹی بڑی عمر کا مسئلہ اہم تھا۔ وہ بڑی عمر کے تھے، مصلحت اندیشی کا شکار ہو گئے تھے، انقلابی روح کو گنوا چکے تھے، احساس ذمہ داری نہ رہا تھا۔ بعض کے لیے حسد کی بیماری ایک مشکل تھی۔ بعض افراد کی طرف سے جو کوتاہی ہوئی، اس کی اصل وجہ حسد تھا جو وہ ابا عبداللہ سے کرتے تھے۔
اس محفل میں جو صحابہ اور صحابہ کی اولاد میں سے موجود تھے، ان کا اعتقاد تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو یزید ابن معاویہ کے خلاف قیام نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ یہ رائے کم فہمی تھی۔
عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب اور عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ان بزرگ صحابہ میں سے ہیں جو مکہ میں بار بار امام علیہ السلام کے پاس گئے ہیں اور اس زمانے کے سیاسی و سماجی مسائل پر گفتگو کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس گفتگو و نشست و برخاست کا معاشرے کی سطح پر کیا نتیجہ ہو سکتا تھا؟
امام حسین علیہ السلام اپنے قبیلے کے سردار ہونے، مدینہ میں ایک منزلت پر فائز ہونے، اور اس بنیاد پر کہ وہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، نہیں سوچتے تھے، بلکہ انہوں نے خواص کے لیے ایک مثال قائم کی
کہ جب کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں، اور جب حق و حقیقت اور پروردگار عالم تم سے یہ تقاضا کرے کہ قیام کرو،
تو پھر ہر صورت قیام کرو۔
میرا اعتقاد ہے کہ بہت سے مسائل مختلف جہات سے ایسے ہیں جن کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، یعنی وہ انسانی مسائل ہیں کہ تاریخ بشیرت میں ہم اکثر ان کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر دوسرے لوگ ہمارے منہ پر ہماری توہین کریں، تو ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ کیا ان کا مقابلہ کریں گے، یا کسی طرح ان کے ساتھ مصالحت کر لیں گے؟ دوسروں کی سرکشی اور تکبر کا کس طرح سامنا کریں گے؟ اگر کسی امت کی قیادت ہماری ذمہ داری ہوتی، تو ان مسائل کے ساتھ کیسا رویہ کرتے؟ ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے در مقابل قیام کیا، جبکہ اکثر لوگ ان سے خاموش رہنے کی توقع کر رہے تھے۔
امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ فریضہ ہے کہ امام کی گفتگو میں بار بار مخاطبین کے لیے بطور نصیحت بیان ہوئے ہیں۔ اس سے 2 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے فریضہ حج ادا کرنے کے دوران منا کے صحرا میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پروردگار عالم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو واجب قرار دیا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس فریضے پر عمل کیا جائے تو دوسری واجبات اپنی جگہ باقی رہیں گی اور ان پر عمل کیا جائے گا۔
یہاں کچھ بھوک سے بلکتے لوگ ہیں، بوڑھے اور کار افتادہ لوگ ہیں، اور کچھ مستضعف و محروم ہیں، اور تم ہو کے اس قدر ظلم کے سامنے خاموش ہو جس کا سبب بنی امیہ اور ان کی حکومت ہے۔ کیوں خاموش ہو گئے ہو اور کیوں بات نہیں کرتے ہو؟ کیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے فکر مند ہو؟
مسلمان ہمیشہ دین اسلام سے عشق اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہو کر خداوند متعال سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اس بنا پر امام حسین اسلام کی صحیح تطبیق کرنے پر تاکید کرتے تھے۔ اس دور میں ایک صحیح رہبر کا انتخاب مسلمانوں کے لیے ضروری تھا۔
یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے زمانے میں اسلامی معاشرہ یزید جیسے حکمران کے زیر تسلط آ گیا ہے، اس لیے تھا کہ اس سے پہلے چھوٹے مظالم پر عوام کی طرف سے لاپرواہی برتی گئی تھی۔ بالخصوص معاشرے کے ذمہ دار افراد نے ایسا رویہ اپنا رکھا تھا جن پر عوام کو آگاہ کرنے اور لوگوں کو منظم کرنے کی ذمہ داری تھی۔ ان لوگوں نے ہمت نہ کی اور تحریک نہیں چلائی۔
امام علیہ السلام نے اپنے خطبے میں مزید فرمایا، تم لوگوں نے اکثر اوقات اپنے فرائض کو ادا کرنے اور حق کے اثبات میں کوتاہی کی ہے، الہی رہبروں کے حق کو سبق شمار کیا، معاشرے کے محروم اور مستضعف افراد کے حقوق کو ضائع کیا ہے، تم لوگوں نے کمزور اور محروم افراد کے حقوق حاصل کرنے میں کم ہمتی سے کام لیا ہے۔
حسین علیہ السلام رسول خدا کے فرزند ہیں، وہ مکتب رسول خدا کا حاصل ہیں، وہ تہذیب اسلام کا ثمر ہیں، اور یہی کافی ہے۔ اس بنا پر امام حسین ہر ایک کے لیے مدرسہ اور علم و معرفت کا سرچشمہ ہیں، لہٰذا ہماری فکری تحریکیں ہرگز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے کہ ہم امام علیہ السلام کی شخصیت پر توجہ کریں۔
اگر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے فریضے پر عمل نہ کیا جائے تو زمین ظلم و فساد سے پر ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں کوئی ہمسائے اپنے ہمسائے سے امن میں نہیں رہتا، بھائی اپنے بھائی سے سکون میں نہیں رہتا۔ اسی فریضے نے امام حسین علیہ السلام کو قیام پر مجبور کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں نے غرور، سرمستی اور تکبر کی بنا پر خروج نہیں کیا، بلکہ صرف اپنے جد بزرگوار کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔
جب خداوند تعالیٰ نے یہ پائیدار دین، جس آخری دین کے جس کے سارے ارکان کامل ہیں، انسان کو تحفہ دیا، یقیناً وہ اس کی نگہبانی بھی چاہتا ہے۔ اس دین اور اس کے عظیم افکار کی حفاظت کے لیے تاریخی طور پر سنت الہی رہی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اس واجب امر کو ایسے افراد کے ذریعے انجام تک پہنچایا جن کے ساتھ اس کے عرفانی اور تربیتی مراحل طے کرنے میں رشد و کمال کا وعدہ کیا ہے۔ تمام دانشوروں اور علماء کے اجماع کے مطابق امام حسین علیہ السلام تاریخ اسلام میں ایک نمایاں مقام و حیثیت کے مالک ہیں۔
خانہ خدا میں موجودگی سبب بنی کہ امام علیہ السلام لوگوں سے میل ملاقات کریں اور اپنے اصلاح پسندانہ افکار کو بیان کریں۔ ماہ شعبان اور اس کے بعد مزید 3 ماہ گزر چکے تھے۔ بنا بر اکثر روایات ان تمام دنوں میں امام علیہ السلام روزے میں تھے۔ انہی دنوں میں کوفے کے لوگوں نے امام علیہ السلام کو خط لکھے اور ہر روز ملنے والے خطوط میں اضافہ ہو رہا تھا۔ خطوط کا سلسلہ 10 ماہ رمضان کو شروع ہوا۔ اس قدر زیادہ خطوط کس بات یا درخواست کی حکایت کر رہے تھے؟